السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الشعراء. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. سورہ شعراء شاعر کی جمع ہے شعراء. ایک اور قرآن کریم میں دوسری سورت آتی ہے سورۃ الشورى، وہ شورى ہے جس میں مشورہ کیا جاتا ہے، اس کے لیے وہ لفظ آیا ہے. اور یہ شعراء ہے شاعروں کی جمع، کیونکہ اس کے آخر میں، اس سورت کے آخر میں شاعروں کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ قرآن کریم کی سورتوں کے جو نام ہیں دراصل یہ صحابہ کرام کے دیے ہوئے ہیں، اور کچھ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. اس زمانے میں سورتوں کے نام ایسے سیکوینس سے یا اس طرح سے نہیں تھے. صحابہ کرام نے پہچان کے لیے سورتوں کے نام رکھے، اور کچھ نام اللہ کے رسول نے خود بھی دیے. اسی بنا پر کچھ سورتوں کے نام ہم کو دو دو نام ملتے ہیں، جیسے سورہ فصلت ہے تو اسی کا نام سورہ حامیم سجدہ بھی ہے، سورہ مومن ہے اس کا نام سورہ غافر بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے اس کا نام سورہ اسراء بھی ہے. تو یہ دو دو نام کیوں؟ کیونکہ جو اس کا مرکزی مضمون ہوتا ہے، جو مین تھیم ہوتا ہے، سینٹرل تھیم جو ہوتا ہے سورت کا، اس کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام اس کا نام دیا کرتے تھے. اسی طرح سے ہم یہ بات بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح سے نہیں تھا کہ چیپٹر نمبر فلاں اور چیپٹر نمبر 26 اور آیت نمبر 4، ایسے نہیں کہتے تھے وہ لوگ. اس زمانے میں آیت نمبر اور سورہ نمبر نہیں دیے گئے تھے. اس زمانے میں انہوں نے سورتوں کے نام دیے تھے پہچاننے کے لیے، اور ان کو معلوم تھا کہ فلاں جگہ فلاں آیت کے بعد یہ فلاں آیت ہے. اور یہ آیتوں کی ترتیب کیسے یاد رہی؟ آخری زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اپنی وفات سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ آپ کو دو دفعہ جبریل امین نے آ کر قرآن کا دور کروایا. تو جبریل امین نے جو دو دفعہ آپ کو قرآن کی سورتوں کی تلاوت کروائی، وہ اسی ترتیب سے کروائی، اور اسی کو پھر اس ترتیب سے لکھ لیا گیا، اور صحابہ اکرام نے اس کو اسی ترتیب سے یاد کیا. اس لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں کمپائلیشن نہیں ہوا، کیونکہ ابھی آیتیں نازل ہو رہی تھیں. جب یہ آخری دور، آپ کی وفات کے وقت آخری دور کمپلیٹ ہو گیا قرآن کا دو دفعہ، اس کے بعد پھر قرآنوں کی صورتیں ترتیب دی گئیں جس حساب سے تھیں، اور اس کو لکھوایا گیا. سورہ شعراء ہم دیکھتے ہیں مکی صورتوں میں سے ہے، اور 227 اس میں آیات ہیں. اس کا جو زمانۂ نزول بتایا جاتا ہے، 6 نبوی تا 10 نبوی کے درمیان میں نازل ہوئی. لیکن اس میں ایک جو بہت اہم آیت ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب آپ کو اعلان عام کا حکم دیا گیا کہ 3 سال تک تو خفیہ دعوت چلتی رہی، ہم سب جانتے ہیں، لیکن 3 سال کے بعد آپ کو کہا گیا کہ اب آپ کھل کر اعلان کر دیجئے، اور آپ نے کوہ صفا پر جا کر چڑھ کر اعلان کر دیا، تمام مکہ والوں کو بیان کر دیا، اور یہ اپنی دعوت پیش کر دی. تو یہ آپ نے نبوت کے 4th سال کیا تھا اعلان. تو یہ آیت، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت نبوت کے 4th سال میں نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کو آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر بیان کر دیا تھا. صحیح بخاری میں یہ بات بیان کی گئی ہے. تو کچھ آیتیں پہلے ہو سکتے ہیں نازل ہوئی ہوں، اور جتنی بھی جو شروع کی آیات ہیں مکی صورتیں ہیں، اس میں جو ابتدائی 4 سالوں کی جو صورتیں ہیں جو بالکل شروع میں نازل ہوئی 4 سے 6 سال تک، اس میں آپ کو ملے گا کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں آئی ہیں. آیتوں کا حجم چھوٹا ہے، لیکن بات بہت اہم بیان کی گئی ہے. اسی بنا پر سورہ شعراء دیکھا جائے تو آیات کے لحاظ سے 227 آیات ہیں اس میں، تو مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت مانی جاتی ہے آیات کی کاؤنٹنگ کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ آیات بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی جو سورت ہے سورت الاعراف ہے مکی صورتوں میں. اس میں آیات بڑی بڑی ہیں، لیکن آیت نمبر 207، یعنی ٹوٹل آیت 207 ہیں سورت الاعراف میں. تو آیات کم ہیں لیکن حجم زیادہ ہے، اور سورت الشعراء میں آیات زیادہ ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. تو یہ دو صورتیں زیادہ بڑی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں جو ایک خاص بات ہے کہ سوائے سورہ بقرہ اور آل عمران کو چھوڑ کر تقریباً مکی صورتوں میں حروف مقطعات ہوتے ہیں، الگ الگ کیے گئے الفاظ، جس کو لکھا تو ملا کر جاتا ہے لیکن اس کو پڑھتے ہم الگ الگ. جیسے توسیم میم ابھی اس میں آیا ہے سورہ شورا میں، تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ایک ساتھ ہے، ملا کر لکھے ہوئے ہیں یہ حروف، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں ملا کر، بلکہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے پڑھا تھا، لہٰذا ہم بھی اس کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، قطع کر کر پڑھتے ہیں۔ اس سے بڑا ثبوت ہے قرآن کی حفاظت کا کہ دونوں طریقے سے اس کی حفاظت کی گئی، کتابت سے بھی اور حفظ سے بھی۔ اگر حفظ کے ذریعے سے حفاظت نہ کی جاتی تو آج ہم کو یہ تو سین میم صحیح سے پڑھنا نہیں آ سکتا تھا۔ پھر کچھ مفسرین کرام یہ کہتے ہیں، جنہوں نے قرآن میں بہت غور کیا ہے، ریسرچ کی ہے، اور الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی جو خدمات ہمارے امت کے لوگوں نے، علماء نے کی ہے، ایسی کسی کتاب کی خدمت نہ ہو سکی، اور یہ کام قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ اسی حدیث کی بنا پر جو اللہ کے رسول فرمائی تھی کہ علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ سبحان اللہ، یہ ایسی کتاب ہے اور جسے ہم پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ آج ہم اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم کو جوڑے رکھے۔ تو علماء کرام نے اس کے بارے میں غور کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی صورتیں تو سین میم سے شروع ہوتی ہیں، ان صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی خاص طور سے جس میں عصا کا ذکر آیا ہو اور آپ کا عصا سانپ بن گیا ہو۔ آگے ہم سورہ نمل پڑھیں گے، سورہ قصص پڑھیں گے، اس میں وہ بھی تو سین میم سے شروع ہوتی ہیں، اس میں بھی عصا کا سانپ بن جانا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ مفسرین نے آبزرو کیا ہے، کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو وحی کا آغاز ہوئے تقریباً 4 سے 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا جب یہ سورہ شورا نازل ہوئی، اور سورہ فرقان پر قرآن کی چوتھی منزل ختم ہو جاتی ہے، اور سورہ شعرا سے پانچویں منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو تو، کہ قرآن کریم کو صحابہ کرام نے 7 منزلوں میں تقسیم کیا تھا تاکہ 7 دن میں اس کی تلاوت مکمل کر سکیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذاتی قرآن تھا، نسخہ تھا، اس قرآن میں 7 منزلوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا قرآن کو، ایک پہلی منزل، پھر دوسری، پھر تیسری، تاکہ 7 دن میں قرآن وہ لوگ کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے۔ اور خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ معمول تھا کہ ہر 7 دن میں ایک قرآن کمپلیٹ وہ تلاوت مکمل کر لیتے تھے اس کی۔ لیکن بعد کے آنے والوں نے جب دیکھا کہ جب امت میں ہو سکتا ہے اتنا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے کمی ہوتی جا رہی ہے تلاوت کی، بڑھ تو نہیں رہا ہے شوق تلاوت کا، بلکہ کم ہو رہا ہے، کیونکہ اتنی ٹیمپٹیشن سے اتنی چیزیں آ گئی ہیں، انسان اتنا بزی ہو گیا کہ اس کو قرآن کی تلاوت کے لیے آج اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ 7 دن میں نہیں ہو پا رہا تو اب کیا کریں، تو پھر مہینے میں اس کو تقسیم کر لیا، اور پھر وہاں سے پھر پاروں میں اس کی تقسیم ہوئی، اور یہ پاروں کی تقسیم کس نے کی یہ کوئی نہیں جانتا، واللہ عالم، لیکن بچوں کو مدرسوں میں قرآن پڑھانے کے لیے کہ ایک مہینے میں قرآن کی مکمل تلاوت کروا لیں بچوں سے، تو اس لیے اس کو 30 باروں میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ تو اس کی یہ چھوٹی سی تفصیل تھی۔ اب آگے دیکھتے ہیں سورہ شعرا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ہاں، ایک اور بات وہ بھی آپ نوٹ کرنے تو اچھا ہوگا کہ اس سورت میں ایک آیت جس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، 2 آیت سمجھ لیں، اور وہ 2 آیت یہ ہیں، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کی صفت اس میں بتائی گئی ہے، عزیز الرحیم، عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ عزیز کے معنی جیسے کہ ہم جانتے ہیں زبردست، اور رحیم رحم کرنے والا۔ تو جو اللہ کی بات نہ مانے ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جس طرح سے چاہے ان سے بدلہ لے سکتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو مان کر، جان کر اس پر ایمان لے آئیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم اور شفیق ہے۔ دوسرا اور جو ایک اہم لفظ اس میں جو بار بار آیا ہے، الا یتقون یا الا تتقون، کیا یہ لوگ بچنا نہیں چاہتے، کیا تم لوگ بچنا نہیں چاہتے، یہ الفاظ کئی مرتبہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو تقویٰ کا جو بنیادی مطلب ہوتا ہے بچنا ہے، تو حرام سے بچنا، منکرات سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا، اور برائیوں کے دنیاوی اور اخروی دونوں کے انجام سے بچنا، برے انجام سے بچنا۔ تو نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں الا تتقون، ہود علیہ السلام دعوت دیتے ہیں تب بھی وہ کہتے ہیں الا تتقون، کیا تم بچنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح سے صالح علیہ السلام اس میں دعوت دیتے ہیں کہ الا تتقون، کیا تم بچنا نہیں چاہتے۔ لوط علیہ السلام بھی اپنی دعوت میں یہی لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی قوم سے کہ کیا تم بچنا نہیں چاہتے۔ اور شعیب علیہ السلام بھی جب اپنی دعوت پیش کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ الا تتقون، اور موسیٰ علیہ السلام جب دیتے ہیں دعوت تب بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ یتقون، کیا یہ لوگ تقوی اختیار کرنا نہیں چاہتے یا بچنا نہیں چاہتے؟ اور آغاز یہاں پر دراصل یعنی تمام یہ اقوام کا ذکر کیا گیا ہے اور ان قوموں کا ذکر ہے جو ہلاک کر دی گئیں، جن پر عذاب آیا اور جن کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا، ان کا وجود ہی سمجھے ختم کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو نہیں مانا. اور آغاز کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون سے. کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر اگر جو ظلم کا سمبول ہے یہ ظالم فرعون یا اس کی قوم، کیونکہ اس کی قوم کو بھی ظالم قوم کہا گیا ہے. فرعون کو خود یہ دعویٰ تھا کہ نعوذ باللہ وہ خود خدا ہے، یا اس کی قوم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتی تھی، اور بنی اسرائیل پر وہ لوگ کئی عرصے سے حکومت اور ظلم و ستم کرتے آ رہے تھے، اور صرف نسل پرستی کی بنیاد پر. تو ان کو بھی وہاں پر ڈرایا گیا کہ کیا تم بچنا نہیں چاہتے، کیا وہ بچنا نہیں چاہتے. تو بہرحال یہاں پر یہ اللہ تتقون کا لفظ کافی دفعہ استعمال کیا گیا ہے، اور رب بھی، رب کا لفظ کئی آیات میں استعمال ہوا ہے. اور رب کے معنی ہم سب جانتے ہیں کہ کئی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رب، جیسے سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ پرورش کرنے والا، نشو نما دینے والا، بڑھانے والا، دیکھ بھال اور خبرگیری کرنے والا، مالک اور آقا، مرکزی حیثیت رکھنے والا، جمع کرنے والا، سمیٹنے والا، سردار، صاحب اقتدار، غلبہ رکھنے والا، صاحب تصرف، اختیارات رکھنے والا. تو رب العالمین کا جو بار بار ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے ہم کو جو بات پتہ چلتی ہے کہ تمام جو انبیاء تھے، رسول تھے، سب سے پہلے وہ توحید ربوبیت کی طرف متوجہ کرتے تھے. ان کی دعوت یہ تھی، یا وہ لوگوں کو پہلے تعارف جو کرواتے تھے اللہ تعالیٰ کا، تعارف کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. جو ہم تین قسم کی توحید پڑھتے ہیں نا، توحید ربوبیت، توحید الوہیہ اور توحید اسماء و صفات. تو سب سے پہلے ایک دائی کو کیا کرنا ہے، توحید ربوبیہ سے تعارف کروانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. کیونکہ جب توحید ربوبیہ کو مان لیں گے تو اسی سے پھر توحید الوہیہ کی طرف راغب ہوں گے. اسی طرح سے مشرقین مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، لیکن الوہیت اور عبادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے اس میں وہ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ فلاں کام جو ہے دوسرے بھی کر سکتے ہیں، یا یہ ہماری سفارش کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی بدل سکتے ہیں. تو دراصل یہاں پر کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اور پھر وہ واحد الہ ہے. پہلے رب کا تعارف کروایا گیا کہ پورے تصرفات اس کے ہیں. تو رب تو مانتے تھے وہ کہ ٹھیک ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، بڑھانے والا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اس میں انہوں نے کیا کر دیا تھا کہ تھوڑا کچھ ہمارے یہ دیوی دیوتا بھی اس میں اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کروا سکتے ہیں. تو یہاں پر ان کو اس کی نفی کروائی گئی. اب آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاسیمیم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین. تاسیمیم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں. اِنَّ شَنُنَزِّلْ عَلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا أَنْهُ مُعْرِضِينَ. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے، یہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں. حروف مقطعات ہیں، توسیمین سے آغاز ہو رہا ہے، اور پھر قرآن کی بات کی گئی ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایسی کتاب کی آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں، کھلی ہے. اور کتاب کا جو مطلب ہے وہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ ابھی تو یہ مکی صورتیں ہیں. کتاب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو لکھی ہوئی ہو آلریڈی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، اور وہاں صرف جو ہے اس کو بھیجا جاتا ہے. یعنی اصل کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جبریل امین کے ذریعے سے اس کو نازل کرتے رہتے ہیں. تو کیونکہ کتاب کا مطلب لکھی ہوئی چیز ہے، اور چونکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو لکھی ہوئی نہیں تھی، آپ کے قلب مبارک پر نازل ہو رہی تھی، پھر آپ اسے پڑھ کر سناتے اور صحابہ کرام اس کو لکھ لیا کرتے تھے. تو یہ ایسی واضح کتاب کی آیات ہیں جو سب کی سمجھ میں آ سکتی ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین, کہ کیا آپ اپنی جان کھو دو گے, اپنی جان پر ظلم کرو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اور یہ لفظ ہم سورہ کہف میں بھی پڑھ چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائیں. پھر سورہ فاطر آگے پڑھیں گے ہم, فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكُمْ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ, ان لوگوں کی حالت پر رنج و افسوس میں آپ کی جان نہ گھلے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ فکر مند تھے اپنی قوم کے لیے, ان کی گمراہی پر, ان کے شرک کفر پر, کہ کسی طرح سے یہ لوگ ایمان لے آئیں. اور ان کی اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول تو اتنے خیر خواہ تھے ان کے کہ ان کی وجہ سے اپنی جان گھلائے جا رہے تھے اور وہ لوگ اس سے منہ موڑے جا رہے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہم سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ بخا کے جو معنی ہوتے ہیں باقی ان نفس کا, اس کے اصل معنی ہوتے ہیں ذبح کر ڈالنا. تو کیا اے نبی کہ آپ اپنے آپ کو دھیرے دھیرے گھلاتے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا, اس کی ایک چھوٹی سے آپ مثال سے سمجھیں کہ ایک ڈاکٹر ہے, آج کل کے ڈاکٹرز کی میں بات نہیں کر رہی ہوں جو واقعی میں صحیح خیر خواہ ڈاکٹر ہے, ایک ڈاکٹر ہے اور وہ دیکھ رہے سامنے اپنے مریض کو کہ وہ جان بلب ہے, اس کی جان خطرے میں, وہ بہت تکلیف میں ہے, اور مریض کو وہ دوا بھی اس ڈاکٹر کے پاس اویلیبل ہے, مریض کو جو دوا کی ضرورت ہے جس سے اس کا مرض ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن مریض وہ دوا لینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ ضد میں آ گیا ہے, تو وہ ڈاکٹر کی کیا حالت ہوگی؟ افسوس سے وہ اپنے ہاتھ ملتا رہے گا کہ میرے پاس دوا بھی موجود ہے اور وہ خیر خواہ بھی ہے ڈاکٹر, اس کے باوجود بھی مریض دوا لینے کو تیار نہیں, تو کیا حال ہوگا؟ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی, کہ اتنی واضح پیغامات, اتنی واضح آیت اگر آ گئیں کہ اس کتاب میں ہر طرح سے, اس کتاب کی زبان, اس کا بیان, اس کے مضامین, اس کے جو پیش کیے گئے حقائق ہیں, اس کا جو نزول کا انداز ہے کہ کب کب کیسے کیسے نازل ہو رہی تھی, سب یہ صاف صاف طور پر اس بات کی دلیل تھے کہ یہ واقعی میں اللہ کی طرف سے ہے. اس کتاب کا ہر لفظ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ ایک نشانی ہے, ایک معجزہ ہے. اگر کوئی ذرا سے بھی عقل سے کام لے تو واقعی میں وہ اللہ کے رسول کو نبی مان لیتا اور اس کتاب کو اللہ کی کتاب مان لیتا, لیکن وہ لوگ, ان کی ہٹ دھرمی میں مزید اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا تو درکنار, الٹا دشمنی میں مزید بڑھتے چلے جا رہے تھے. جیسے جیسے اسلام کی دعوت پھیلتی جا رہی تھی, ان کی کوششیں اسلام کے خلاف اور مزید سخت ہوتی چلی جا رہی تھیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی, کیا آپ اپنی جان گھلا دو گے, کیا آپ اپنی جان کھو دو گے؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کسی کو کہ آپ اس کے پیچھے کیوں پریشان ہو رہے ہیں, چھوڑ دو اس کو, اس کے حال پر نہیں مانتا تو نہ مانے آپ کی بات, کوئی بچہ ہے, کوئی خاندان کے لوگ ہیں جو نہیں بات مانتے. تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بچہ جب بات نہیں مان رہا ہوتا تو ماں باپ بہت پریشان ہوتے کہ ہم اس کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہے ہیں لیکن سامنے والا سننے کو تیار نہیں ہے. تو ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچویشن تھی, حالت تھی کہ آپ اپنی جان گھلا رہے تھے, آپ کو یعنی اتنا زیادہ آپ فکر مند ہو گئے تھے اپنی قوم کے لیے کہ کسی طرح سے یہ اسلام قبول کر لیں. اور وہ حدیث سے پتہ بھی چلتا ہے نا کہ تم لوگ پتنگیوں کی طرح آگ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو اور میں ہوں کہ تمہیں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں تاکہ تم کو آگ سے بچا لوں, تم آگ سے بچ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں, خود این, اور یہ خضوع سے ہی ہے اصل میں. خدا کسی کے آگے بالکل اس کی اہمیت کی وجہ سے, اس کی حاکمیت کی وجہ سے اس کے آگے جھک جانا, بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, دب جانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم خود ایسا کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کی تو ایک حکم سے سارے لوگ اسلام قبول کر سکتے تھے, مسلمان ہو جاتے, کوئی ایک ایسی نشانی اللہ تعالیٰ بھیج دیتا جس سے خود بخود لوگ مسلمان ہو جاتے, لیکن یہ اللہ کا کام نہیں. اسلام زبردستی نہیں چاہتا کہ کسی کو تلوار کے زور پر یا کسی اور بنا پر مسلمان کیا جائے. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ تو ایک لمحے کی بھی دیر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو کوئی ایسی نشانی بتا کر ایمان پر مجبور کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کو ایمان پر مجبور کرے, یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہے. ایسا جبری ایمان لانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ کو کون سا ایمان مطلوب ہے؟ کہ انسان خود اپنی راہ کو پالے, حق کو دیکھ کر وہ اس کو قبول کر لے. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت تمیز دی ہے, جو عقل اور ارادے کی آزادی دی ہے, اس کو کام میں لا کر وہ ایمان لے آئے. اگر ایسا ہی ایمان مقصود ہوتا تو سارے جو بھی بچے پیدا ہوتے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتے, کسی کو ایمان لانے کی بعد میں ضرورت ہی نہ ہوتی. تو انسان نشانیوں پر غور کرے, اتنے سارے نشانیاں ہیں, یا خود اس قرآن پر غور کرے, قرآن میں بھی نشانیاں موجود ہیں. تو جبری ایمان اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے. تو جب بھی ان کے پاس کوئی نصیحت آتی ہے ان کے رب کی طرف سے, یہ منہ موڑ لیتے ہیں, یعنی ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہی ہوتا ہے. فقط كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. ایک دفعہ آیت نمبر 6 سے دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں, ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے, مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. یہ جو آیت ہے, یہاں پر تقریباً 9 جگہ یہ آیت بیان کی گئی ہے. تو اس میں نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ اگر انسان غور کرے, آسمان پر نگاہ ڈالے, زمین پر نگاہ ڈالے, کہ ایک ہی دھوپ سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں, ایک ہی قسم کی بارش سے سب فیض یاب ہوتے ہیں. اس زمین پر جب وہ بارش پڑتی ہے یا پودوں پر جب وہ دھوپ پڑتی ہے, تو دھوپ اور بارش تو ایک ہی قسم کی ہے, ایک ہی فضا میں یہ پودے, چرند, پرند سب کام لے رہے ہیں, سانس لے رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر قسم کا پودا, ہر قسم کا پھل, ہر قسم کا فروٹ سب الگ الگ ہے. ایک ہی زمین ہے, ایک ہی بارش ہے, ایک ہی دھوپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن ہر ایک کا مزہ مختلف, ہر ایک کا رس مختلف, ہر ایک کا رنگ مختلف, ہر ایک کا شیپ مختلف. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے یہ. واقعی میں اگر ہم صرف سیب, انار, انگور, ان ساری چیزوں پر غور کر لیں کہ کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ کہ ایک ہی زمین سے نکلتے ہیں. کبھی ایسے نہیں ہوئے کہ انار پر کوئی اورینج اگایا ہو, انار کے درخت پر, اور کبھی ایسا نہیں ہوئے کہ آم کے درخت پر کوئی انگور اگائے ہوں, نہیں. تو یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم, کہ دیکھو تو صحیح, زمین پر نگاہ تو ڈالو, کتنی کثیر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی عمدہ نباتات پیدا کی ہیں. سبحان اللہ. لیکن اکثر پھر ماننے والے جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے, وہ مان کر ہی نہیں دیتے ہیں, چاہے کتنی بھی قسم کی نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں. اب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہو رہا ہے, اور پہلے بھی ہم کئی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ چکے ہیں, یہاں پر تھوڑا سا الگ انداز سے ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا, ظالم قوم کے پاس جاؤ, فرعون کی قوم کے پاس, کیا وہ نہیں ڈرتے؟ انہوں نے عرض کیا, اے میرے رب, مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے, میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی, آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, اب یہاں پر کوئی بات نہیں آ رہی کہ یہ کب کی بات ہے, کیسے ہے, کس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا, یا کب یہ ان کو میسج بھیجا کہ فرعون کے پاس جانے کا. آگے دوسری صورتوں میں ہم کو اور مزید پتہ چلے گا. تو انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ. اور وہ ظالم قوم کون سی ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس قوم کا تعارف ہی کیا کہہ کر کروایا گیا, ظالم قوم. اور یہاں پر دراصل فرعون کی قوم کا قصہ کیوں بیان کیا گیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے سابقہ تھا, فی الحال کفار مکہ سے, قوم قریش سے, یا مکہ کے لوگوں سے, یا آس پاس کے لوگوں سے, تو دراصل بتانا یہ مقصود تھا کہ چاہے وہ لوگ کتنے بھی ظالم ہوں, جابر ہوں, لیکن قوم فرعون سے زیادہ ظالم اور جابر نہیں ہو سکتے, یا فرعون سے زیادہ ظالم سرداران قریش نہیں ہو سکتے. تو دیکھا جائے تو وہ وہی سچویشن تھی, لیکن کچھ پیغمبروں کی سچویشن اس سے زیادہ خطرناک تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہی تھی. ایسا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم پر ہی جو مصیبت آئی ہے یا مشکل پیش آئی ہے یا آزمائش آئی ہے یہی زیادہ ہے، ہم کو اپنے سامنے کسی اور کا غم غم نہیں لگتا. لیکن اگر ہم دوسرے لوگوں کو دیکھیں اور غور کریں ذرا سا، تو لوگوں پر اس سے بھی بڑی بڑی تکلیفیں آئی ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہمیشہ تکلیف میں دوسروں کو دیکھا کریں تاکہ اپنا غم اپنی تکلیف کم محسوس ہو. تو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے، فرعون کی قوم کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ظالم قوم تھی، اور کفار مکہ سے بہت زیادہ وہ لوگ ظالم تھے. موسیٰ علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ جو اگر ہم کمپیریزن کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود انہی کے قوم میں سے تھے، بلکہ سرداروں میں سے تھے، کیونکہ آپ کا خاندان بھی بنو ہاشم کے تھے، آپ کا قبیلہ قریش تھا، کوئی معمولی خاندان نہیں تھا آپ کا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام ایک غلام قوم کے فرد تھے، اور غلام قوم کے فرد ہونے کے علاوہ یہ غلام قوم ایک عرصے سے نہیں بلکہ کئی عرصے سے، یعنی جنریشن پر جنریشن گزر چکی تھی تب سے یہ غلام بنے ہوئے تھے. پھر غلامی اس حد تک تھی کہ وہ لوگ فری لیبر پرووائڈ کرتے تھے، یعنی فرعون کا زور اتنا زیادہ تھا ان کے اوپر بنی اسرائیل پر کہ وہ ان کو کوئی مزدوری بھی نہیں دیتا تھا کہ بس دو وقت کا کھانا، نہ کوئی کپڑا، نہ کچھ نہ کچھ. اگر آپ دیکھیں گے، اگر پڑھیں گے آپ ہسٹری، تو وہ لوگ صرف ایک لنگوٹ سی بانا کرتے تھے بس، ان کو کوئی کپڑے وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتے تھے. پھر آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ بچوں کو قتل کرتا تھا وہ، لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، اور سالہ سال سے وہ یہ کرتے آ رہے تھے وہ لوگ. تو بنی اسرائیل تو بالکل ہی دبی ہوئی پسی ہوئی قوم تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اس دبی ہوئی پسی ہوئی غلام قوم کے فرد تھے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم کے خاندان سے تعلق تھا، قریش قبیلہ تھا آپ کا، بالکل برابر کی پوزیشن میں تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے خود اس فرعون کے گھر میں پرورش پائی تھی، یعنی یہ بھی ایک احسان تھا فرعون کا. تو اب دیکھیں نا، جب انسان کسی کے احسان میں گرفتار ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ کمپرومائز اس کو کرنا ہی پڑتا ہے. تیسری چیز، موسیٰ علیہ السلام پر ایک، یعنی فرعون کی قوم کے شخص کے قتل کا الزام بھی تھا، اور جس کی بنا پر وہ وہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے کئی برس وہاں سے چلے بھی گئے اور مدین چلے گئے تھے. اب اس شخص کے سامنے، اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں کہ جو وہاں کا بادشاہ ہے، کوئی معمولی بادشاہ نہیں، ایک بڑی سلطنت کا مالک ہے، جس نے خود اپنے بارے میں دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی. پھر جس کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی ہے اس کے احسانات بھی ہیں. اس کے قوم کے ایک شخص کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا بھی تھا، اور وہ غلطی سے اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی. تو سمجھے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے فی الحال مجرم بھی ہیں. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اور فرعون کو دعوت دو. اور فرعون کی سلطنت کوئی معمولی سلطنت نہیں تھی، بہت بڑی سلطنت تھی، یعنی سپر پاور بھی آج کی کچھ نہیں اس کے سامنے، ایسا سمجھ لیں آپ، سپر پاورز کی سپر پاور تھی سمجھے وہ فرعون کی حکومت. اور دیکھا جائے تو کوئی نسبت ہی نہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام جن حالات سے گزر رہے تھے یا جو حالات آپ کو درپیش تھے، اگر اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ، تو آپ کے سپورٹ کے لیے تو آپ کے چچا کھڑے ہوئے تھے جو خود ایک بڑے خاندان کے فرد تھے، سردار تھے. پھر اللہ کے رسول پر ان لوگوں کا کوئی احسان نہیں تھا قریش کا، تو آپ خود سوچے کہ فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی کیا حیثیت ہوگی، جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو جو معاملہ درپیش تھے اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو پھر بھی بہت بہتر تھی. پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کو دکھائی گئیں، اس سے زیادہ کھلی نشانیاں اور کیا ہو سکتی ہیں کہ ہزارہا لوگوں کے مجمع میں سب لوگوں نے دیکھا لاٹھیوں کا یا رسیوں کا سانپ بن جانا، جادوگر سجدے میں گر پڑے، وہ خود ایمان لے آئے. تو یہ اتنے بڑے بڑے معجزات تھے، اس کے باوجود بھی، ان اتنے سارے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو پھر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس تو فی الحال کوئی معجزہ بھی نہیں ہے، آپ کو تو بس یہ قرآن دیا گیا، اور یہ جو آفاق اور انفس میں جو نشانیاں ہیں وہ دکھانے کے لیے کہا گیا کہ انسان اپنی ذات پر غور کرے، یا آسمان اور زمین کے درمیان جو چیزیں قائم ہیں اس پر غور کرے. تو یہ معجزے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے ان معجزے کے سامنے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، کہ لاٹھیوں کا سانپ بن جانا، رسیوں کا سانپ بن جانا، اژدہا بن کر ان سب کو نگل لینا اس سحر کو، جادوگروں کا ایمان لے آنا اور سجدے میں گر پڑنا، ہاتھ کا چمکنا، ید بیضا. تو یہ تو بہت بڑی بڑی نشانیاں تھیں. تیسری چیز،
فرعون نے وہ انجام خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی قوم، اس کی پوری فوج سمندر میں ڈوب گئی اور وہ خود بھی ڈوب رہا تھا۔ تو جو لوگ اتنے نشانیاں دیکھ لیتے ہیں اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، تو ان سے پھر عبرت ہی حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ کمپیئر کیا کروایا جا رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو مشکلات آئی ہیں وہ مشکلات کوئی مشکلات نہیں، موسیٰ علیہ السلام پر اس سے زیادہ مشکلات آئیں، ان سے آپ کی قوم جو ہٹ دھرمی دکھا رہی ہے اس ہٹ دھرمی سے زیادہ ان کو واسطہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی قوم اس سے بھی زیادہ ہٹ دھرم تھی جس قوم کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے پکارا، اذ نادا ربک موسیٰ، جب پکارا ان کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، انی ائت القوم الظالمین، کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ اور کون ہے وہ ظالم قوم؟ قوم فرعون، فرعون کی قوم ہے۔ کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، کہ اے اللہ تعالیٰ میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے، کیونکہ میری کیا حیثیت ہوگی، میں ان کے محل میں پلا بڑھا، میں ان کی غلام قوم کا ایک فرد ہوں، پھر میرے ہاتھ سے ایک جرم بھی سرزد ہو گیا تھا، تو بھلا مجھے کیا وہ مانیں گے، میری کیا حیثیت ہوگی، اس لیے میں ڈرتا ہوں، خوف کھاتا ہوں۔ وہ یدی کو صدری، میرا سینہ گھٹتا ہے، یہ جو دیق ہے سینے کا گھٹنا، سورہ انعام میں بھی ہم نے پڑھا تھا، جب کوئی چیز، بہت مشکل چیز پیش آ جائے تو اندر ہی اندر دل کا گھٹنا، وہ چیز ہے یہ۔ اور پھر میری زبان بھی نہیں چلتی، میری زبان کیا چلے گی، یعنی الفاظ کا چناؤ یا آواز یا پھر بات کرنے کی صلاحیت، قوت، وہ میں اپنے اندر نہیں پاتا، میری زبان نہیں چلتی۔ فارسل الی ہارون، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں۔ تو ایک تو یہاں پر ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی بھی نظر آتی ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے بھائی کے لیے خیر خواہ تھے، دوسرا بھی ہم جب آگے پڑھیں گے تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی طرف اس لیے رسالت بھیجنے کے لیے کہا کہ وہ زبان میں یا بات کرنے میں وہ زیادہ فصیح تھے، اور فصیح کا جو مطلب ہوتا ہے، فصاحہ کہتے ہیں عربی زبان میں، کہ جب آپ گلاس میں جو ہے اتنا پیور کانچ کا گلاس ہو اور اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو، بہت ہی پتلا سا، بہت مہین گلاس ہو کانچ کا، اس میں پانی ہو اور بالکل وہ صاف و شفاف نظر آئے، اس کو فصاحہ کہتے ہیں۔ تو فصاحہ کے معنی، یعنی فصاحت اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ بات کو اس طرح سے واضح کریں دو ٹوک انداز میں کہ سامنے والا آپ کا مدعا سمجھ جائے، سامنے والے کے دل پر اثر ہو بات۔ اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فصیح اللسان تھے، آپ بہت بہترین زبان، بہت بہترین بات کیا کرتے تھے ہم دیکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہارون علیہ السلام کی طرف یہ رسالت بھیجی ہے، ان کو یہ بات سمجھاتے تاکہ وہ بات کر سکیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور مجھ پر تو الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو دیکھا جائے تو یہاں پر ہمیں بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے مشن پر تنہا جانے سے گھبرا رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کوئی معمولی انسان کے پاس نہیں جا رہے تھے، فرعون پورے ہر دور کا ایک سمجھے مرکب فرعون ہے، ظلم کا، سارے لوگوں کا ظلم اس میں آ گیا ہے۔ پھر ان کو یہ احساس تھا کہ میں بات کو اس طرح سے واضح انداز میں نہیں پیش کر سکوں گا، کیونکہ مجھ پر اس کے احسانات ہیں، مجھ سے ایک جرم بھی سرزد ہو گیا تھا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے خود ہی درخواست کی کہ مددگار کے طور پر ان کے بھائی کو بھی نبی بنا کر بھیجا جائے، کیونکہ وہ زبان آور ہیں، وہ زیادہ فصیح اللسان ہیں، تو اگر ضرورت پیش آئے گی تو وہ ان کی تائید میں بات کر سکیں گے اور مضبوط دلائل دے سکیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دراصل مقصد یہی ہے کہ اگر انہیں، ان کو فکر زیادہ کس بات کی، موسیٰ علیہ السلام کو، کہ اس دعوت کو پیش کرنے میں اگر مجھ سے کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، کچھ بولنے میں کچھ کمی ہوتی ہے، تو ہارون علیہ السلام میری مدد کے لیے، تائید کے لیے ساتھ میں رہیں گے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے میری بجائے اس منصب پر ہارون علیہ السلام کو فائز کیا جائے، یا پھر میرے سپورٹ کے لیے ساتھ دیا جائے، کیونکہ ایک جگہ ہم کو ملتا ہے یہاں تو فارسل، یہاں پر فارسل الی ہارون، کہ یہ ہارون علیہ السلام کی طرف بھی بھیجیے، یعنی رسالت یا جو بھی پیغام ہے۔ لیکن دوسری جگہ ہم کو پتہ چلتا ہے وجعلنی وزیرا من اہل ہارون اخی، کہ میرے لیے میرے خاندان میں سے ایک وزیر مقرر فرما دیجیے، میرے بھائی ہارون کو۔ اور سورہ قصص میں ہم پڑھیں گے وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي، کہ میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہیں، لہٰذا آپ انہیں مددگار کے طور پر میرے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ میری تصدیق کریں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہارون علیہ السلام زیادہ فصیح اللسان تھے، هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، خود اقرار کر رہے ہیں، یہی بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے کہ ہم کیا سمجھتے کہ ہم ہی حرفاً مولا ہیں، بس ہمارے جیسا کوئی اور نہیں، اور اس بنا پر جو کام ہم کو نہیں بھی آتا ہے اس میں بھی ہم انوالو ہو جاتے ہیں. فلاں کو کرتے دیکھا تو چلو ہم بھی وہی کرتے ہیں, فلاں نے یہ کیا تو چلو ہم بھی وہی کرتے ہیں. تو ہر کوئی ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہو سکتا. یہاں پر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی ایک طرح سے عاجزی بھی کہیے یا ان کا اس بات کا اقرار بھی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرا بھائی مجھ سے زیادہ زبان آور ہے, افصح منی لسانا, زیادہ بہتر طریقے سے بات کو پیش کر سکتا ہے, لہٰذا اس کو میرے لیے مددگار بنا دے, اس کو میرے ساتھ بھیج دے. اگر بات کرنے میں کہیں کچھ پیچھے رہ جاؤں تو بھائی کی طرف سے مدد حاصل ہو جائے, تائید ہو جائے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیجیے.
قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل.
فرمایا ہرگز نہیں, تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر, ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. اب یہاں پر ایک طرف موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تمام باتیں بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ میں ڈرتا ہوں, میری زبان اتنی فصیح نہیں ہے, میں نے ایک جرم بھی کیا تھا جس کی بنا پر میں وہاں سے چلا گیا تھا اور کئی دن تک چھپا رہا تھا کہ وہ لوگ میرے قتل کے فیصلے کر رہے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ ایکسکیوز دیا تھا کہ میں ان کے درمیان رہا ہوں, ان لوگوں نے میری پرورش کی ہے. ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ قال کلا, ہرگز نہیں, یعنی وہ کچھ نہیں کر سکتا, وہ تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا, وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کیوں؟ فذهبا, تم دونوں جاؤ, بھی آیاتی نا ہماری نشانی کے ساتھ, ان معکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور یہ جو جملہ ہے نا ایک دائی کے لیے اتنا بڑا اتنے بڑے سپورٹ کا کام کرتا ہے. اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہ ہم ہیں آپ کے لیے نا, ہم آپ کو سپورٹ کرنے والے ہیں, ہم آپ کو بچا لیں گے ان سب کی سازشوں سے, یہ جو لوگ چالیں چل رہے ہیں ان سب کی چالوں کے لیے ہم اکیلے کافی ہیں آپ کے لیے. تو یہی تو چیز ہوتی ہے جو ایک دائی کو بے خطر کود پڑنے پر مجبور کر دیتی ہے, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کود پڑے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں, نہ کوئی خوف کھانے کی ضرورت ہے, وہ کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو, کتنی بھی بڑی وہ نیشن ہو, سب کچھ اپنی جگہ, تم دونوں بس جاؤ اور ہم تمہارے ساتھ ہیں, انما معاکم. اور اس آیت کو کچھ لوگوں نے بہت غلط مطلب بھی لے لیا کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور کچھ فرقے تھے اسلام میں, اسلام کے بعد جو پیدا ہوئے اور جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا لیکن وہ مسلمانوں کے عقیدے سے بہت زیادہ پھر گئے تھے, معتزلہ اور جہمیہ فرقہ, جن لوگوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, تو یہ بات غلط ہے. ایکچولی اللہ تعالیٰ استوى علی العرش ہے, کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, ہم نہیں بتا سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ہر جگہ سنتا ہے, دیکھتا ہے. اس کی صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ان معکم مستمعون, ہم سنتے ہیں, یعنی جو کچھ بھی تمہارا مکالمہ ہو رہا ہوگا, جو تم کہو گے, وہ جو جواب میں کہے گا, اللہ تعالیٰ سب سن رہا ہے, کیونکہ وہ سمیع ہے, السمیع ہے, البصیر ہے, الخبیر ہے. فاتیہ, جاؤ فرعون کے پاس, فاتیہ فرعون, یعنی یہ تو بہت ایزی ہے, بس تم چلے جاؤ. اور آپ دیکھیں کوئی اتنا ایزی نہیں تھا, آپ خود سوچیں, تصور کریں کہ ایک کنگ کہاں رہتا ہے, ایک بادشاہ کہاں رہتا ہے, کہ وہ عام گھروں کی طرح کہیں رہتا ہے کہ جائیں آپ ڈور پر جائیں, بیل رنگ کریں, ڈور ناک کریں اور آپ کو دروازہ کھول دیا جائے گا آپ کے لیے؟ نہیں. جبکہ اتنا بڑا وہ بادشاہ ہے, ایک اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی عام جگہ نہیں ہوگا, کوئی قلعے میں رہتا ہوگا, کوئی کیزل ہوگا, پھر اس کی بہت بڑی فوج بھی ہوگی, اس قلعے کے, اس محل کے بہت سارے کوئی سیکیورٹی گارڈ ہوں گے, کئی پروسیس سے گزر کر وہاں جایا جا سکتا ہوگا. تو اب بیچ میں وہ ساری چیزیں چھوڑ دی گئیں, اور یہ فاتیہ آتا یوتی, آنا بس ایسے ایزیلی آنا, تو ایزیلی تم چلے جاؤ, یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بھی آسان کر دیا کہ تم ایزیلی جاؤ, اور وہ لوگ چلے گئے, اور بیچ میں کا وہ کوئی پروسیس نہیں بتایا گیا. اور یہی قرآن کا اعجاز ہے ماشاءاللہ, کہ وہ بلا ضرورت کی گفتگو پر دھیان نہیں دیتا قرآن, یعنی بیچ میں زبردستی کی بحث مباحثہ نہیں ہے کہ اچھا ٹھیک ہے وہ گئے، پھر وہ سیکورٹی گارڈ نے ان کو آنے نہیں دیا، پھر وہ جا کر کہنے لگے کہ جاؤ کہو موسیٰ آئے ہیں، پھر فرعون کے پاس اس کے گارڈ پہنچے کہ اچھا کوئی آیا ہے وہاں پر گیٹ پر، اور وہ اپنا نام موسیٰ بتاتے ہیں. ایسے کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی، بلکہ جو مین پارٹ تھا اس کی طرف لے آیا گیا کہ فاتح فرعون فقولا ان رسول رب العالمین، کہ جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ ہم کو رب العالمین نے بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، انہیں صرف بھیجا ہی نہیں ہے، ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، بلکہ ساتھ میں ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیجئے. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ دو مین پوائنٹ لے کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. ایک تو انہیں یہ اپنا انٹروڈیوس کروانا تھا، انٹروڈکشن کروانا تھا، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا تھا کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، کیونکہ فرعون کیا دعویٰ کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ. پہلے ہی اس میں اس کی جڑ کاٹ دی گئی کہ ہم کس کی طرف سے آئے ہیں، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہم بھیجے گئے ہیں. پھر دوسری بات کیا تھی جو مین گول تھا، اور دوسرا وہ یہ تھا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. اب یہ تو موسیٰ علیہ السلام دو مین باتیں لے کر گئے، دو مین پوائنٹ تھے. لیکن آپ دیکھیں جواب میں، یعنی فرعون کی آپ، یعنی کتنا وہ زیرک تھا اور اس کی آپ عقل مندی، کہ اس نے ان سوالوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، کوئی دریخور اتنا ہی نہ جانا، بلکہ جیسے وہ ناک پر مکھی بیٹھی ہکال دیتے ہیں، ناک پر بیٹھی مکھی ہٹا دیتے ہیں نا، تو اس طرح کا معاملہ کہ اس نے ان سوالوں کی تو کوئی اہمیت نہیں دی، سوالوں کو کوئی اہمیت نہیں دی. کہنے لگا قال الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من امورک سنین، کیا ہم نے تم کو نہیں پالا، پرورش کی، جبکہ تم ایک بچے تھے. ولیدا ولبست فینا، اور تم رہے، لبستا کا معنی ہوتا ہے لبیسا، کئی عرصے تک رہنا، پھر فینا من عمری کا سنین آگے، تو کئی سال تم رہے اپنی عمر کے، اپنے زندگی کے کئی سالوں تک تم ہمارے پاس رہے ہو. تو آپ دیکھیں کہ وہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو تو کوئی اہمیت نہیں دی، الٹا ان پر یعنی آرگیو کر رہا ہے، اور آرگیو میں ان پر غالب آنا چاہ رہا ہے، یعنی سامنے والے کو اتنا اپنے احسان میں لپیٹو کہ سامنے والا کوئی بات ہی نہ کر سکے. تو وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام پر حاوی ہونا چاہ رہا ہے اپنے احسان جتا کر، جیسے آج کل ہوتا ہے، جیسے اگر آپ کچھ کرتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں اور گھر والے پسند نہیں کرتے اس کو، اچھا کیا ہم نے تمہارے ساتھ فلاں وقت یہ نہیں کیا تھا، کیا ہم نے بچپن سے تمہاری پرورش نہیں کی، کیا ہم نے تمہاری پڑھائی پر اتنا پیسہ نہیں لگایا، اب تم کیسے یہ کام کر سکتے ہو ہماری مرضی کے بغیر، یا ہماری مرضی ہم سے پوچھے بغیر. تو اس طرح سے سامنے والے کو پریشر میں مبتلا کر کے اس کو اپنی بات منوانے سے روکنا، کہ وہ اپنی بات کیا منوائے، الٹا ہماری بات اس کو ماننا پڑے، سامنے والے کو پریشان کر دینا. تو یہاں پر فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ بات پر تو غور نہیں کیا، بلکہ الٹا کرے کہ کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی، الم نربی کا فینا، تم یہیں کئی سال گزار چکے ہو، تم چھوٹے بچے تھے، یہیں تم انہیں گھر میں رہے ہوئے ہو، یہیں کے بیڈ رومس میں تم پروان چڑھے ہو، یہیں سوتے رہے ہو، ہم نے تمہاری پرورش کی، تم پر کتنا پیسہ لگایا، یہاں پر تم نے تعلیم حاصل کی، چھوٹے سے بڑے ہوئے ہو تم، کئی عمر کے دور تم گزار چکے ہو یہاں پر ہمارے محل میں. اور یہ جو ولیدا ہے، اسی بنا پر کچھ اسکالرس نے اس کی جو ریسرچ کی ہے لفظ موسیٰ کی، کہ موسیٰ کون سی زبان کا لفظ ہے، کچھ اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ موسیٰ دراصل فرعون کی جو زبان تھی اس زمانے میں، مصر کی جو زبان تھی اس زبان کا لفظ ہے، نہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے یعنی ہیبرو کا، اور نہ ہی عربی زبان کا لفظ ہے موسیٰ، بلکہ موسیٰ کے معنی ہوتے ہیں نیو بورن بیبی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ جو لفظ ولیدہ آیا ہے، ولیدہ عربی زبان میں نیو بورن بیبی کو کہتے ہیں. تو اسی لیے موسیٰ کے جو معنی ہیں، کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ موسیٰ کے معنی نیو بورن بیبی کے ہیں، اور یہ لفظ عبرانی زبان کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ یہود یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زبان کا لفظ ہے کیونکہ وہ ہمارے پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام. اور بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن کچھ اسکالرز کی تحقیق کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہ مصری زبان کا لفظ ہے، جو وہاں زبان جو بولی جاتی تھی. اور موسیٰ کے معنی ہوتے ہیں نیو بورن بیبی، کیونکہ یہاں ولیدہ آیا ہے اور ولیدہ کے معنی ہوتے ہیں نیو بورن. تو تم ہمارے درمیان ایک عمر گزار چکے ہو. وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین. اب یہاں بھی غور کرنے کی بات ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے یہ. ابھی بھی فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ کیا ہم نے تجھ کو، پہلے تو کہا کہ کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا، تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے، اور وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا، اور تو تو بڑا احسان فراموش ہے۔ اب یہاں پر فعلا، ہم سب جانتے ہیں فعلا فعل کو کہتے ہیں کچھ کام کر گزرنے کو، تو تو نے وہ کام کیا جو کر کے چلا گیا، اور تو ہے ہی ناشکرا۔ اب یہاں پر کیا کام کیا تھا؟ یہاں پر ایک اور باریک نقطہ جو پتہ چلتا ہے کہ فرعون ابھی بھی یہ چاہ رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دیکھو ابھی بھی ہم نے تمہارے اس جرم کو چھپایا ہوا ہے، یعنی اپنا وہ فیور بتا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو تاکہ موسیٰ علیہ السلام باز آ جائیں اپنی دعوت پیش کرنے سے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ فرعون ان سے ڈر گیا تھا، گھبرا گیا تھا، بوکھلا گیا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ اب میری بادشاہی مشکل میں ہے، اور یہ بنی اسرائیل کو جو اتنے سالوں سے میں نے غلام بنا رکھا ہے اب یہ بھی ممکن نہیں ہے بنائے رکھنا غلام۔ تو اس لیے اس نے ایک فیور کے طور پر یہاں پر قتل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کیا کہہ رہا ہے، وفعلت فعلتک التی فعلت، کر گیا جو کچھ کے کرنا تھا، یعنی کوئی کام، ٹھیک ہے، وہ انت من الکافرین، اور یہاں پر کافر کا مراد دراصل ناشکری ہے۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بھی آپ دیکھیں الحمدللہ فراست، کہ جب فرعون نے ذکر نہیں کیا ان کے قتل کا، ان کے جرم کا، تو پھر یہ کیوں کرتے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہے کہ ہاں مجھ سے وہ قتل سرزد ہو گیا تھا، غلطی سے ہو گیا تھا، یہ اور وہ، نہیں، انہوں نے بس بات کو چھپا لیا، وہ ذکر نہیں کرے کہ ہاں مجھ سے کیا ہوا تھا، جو فعلتک کہا گیا کہ جو تو نے کیا تھا، فرعون کہہ رہا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، تو یہاں پر وہ موسیٰ علیہ السلام بھی خود یہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے میں نے کیا تھا، قال فعلتها اذن وانا من الضالين، کہ ٹھیک ہے اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کیا تھا، یعنی جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا مجھ سے وہ کام، بلکہ غلطی سے ہو گیا تھا، میرا مقصد اسے جان سے ختم کرنا نہیں تھا، بلکہ میں تو اسے ایک گھونسا مارنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے بدلے میں وہ، اس گھونسے کے نتیجے میں وہ شخص، اس کی ڈیتھ ہی واقع ہو گئی، تو اس وقت یہ کام میں نے نادانستگی میں کیا تھا، غلطی سے ہو گیا تھا۔ ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین وتلک نعمۃ تمنوها علی ان عبدت بنی اسرائیل قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کنٹینیو کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کام مجھ سے غلطی سے ہو گیا تھا، بھول چوک سے ہو گیا تھا، لہذا میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسول بنایا، اور جو احسان تو مجھ پر جتا رہا ہے اس کی وجہ تو یہی تھی کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب، اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا اور اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا کچھ سن رہے ہو جو یہ کہتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی بات کنٹینیو کر رہے ہیں قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق اور مغرب جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہوں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے اپنی بات پر جمے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو کیا کہا گیا تھا، دو کام کے لیے، کہ ایک تو یہ بتانا ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور دوسرا میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے۔ جبکہ فرعون نے ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، پہلے تو ان کو اس طرح سے پریشر میں لانا چاہا کہ کیا تم ہمارے یہاں پر ایک چھوٹے بچے نہیں تھے جس کی پرورش کی گئی، کیا ہم پر تمہارا احسان نہیں ہے اور تم تو احسان فراموش ہو، ناشکرے ہو، اس طرح سے وہ کہہ رہا ہے فرعون۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان سب باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، کہہ رہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے جو کام ہو گیا تھا وہ بھول چوک سے ہو گیا تھا، ایک شخص کا جو قتل ہو گیا تھا، پھر میں یہاں سے چلا گیا تم لوگوں کے خوف کی وجہ سے، کیونکہ تم لوگوں نے میرے قتل کے فیصلے کر لیے تھے۔ اب وہ رب العالمین کا تعارف کروا رہے ہیں، اور رب العالمین کا تعارف کس طرح سے کروا رہے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کہا، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا نعوذ باللہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تو اس نے پہلا سوال کیا کہ اچھا یہ رب العالمین کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب، تم تو ایک چھوٹی سی سلطنت کے مالک ہو، اس ملک مصر کے تم بادشاہ ہو، اور وہ رب تو تمام کائنات کا رب ہے، رب المشرق والمغرب، کہ تمام مشرق اور مغرب کا رب ہے، ان سب چیزوں کا رب ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو، رکھنے والے ہو، یعنی زمین پر بسنے والے کسی مخلوق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا وہ رب ہے، وہ ہر چیز کا رب ہے، اگر تم کو یقین ہو تو، وہ مالک ہے، وہ فرمان روا ہے۔ اب یہاں پر پھر فرعون کہتا ہے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہ سنتے ہو، یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا بات کہہ رہا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ گھبرایا ہوا تھا فرعون، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی مجھ سے بھی کوئی ٹکر لے سکتا ہے، میرے آگے بھی آ کر کوئی بات کر سکتا ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کو جاری رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اپنے درباریوں سے کچھ بھی کہہ رہا ہو، موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا اور اجداد کا بھی جو گزر چکے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کس کے کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، کنگ کورٹ، بادشاہ کا دربار ہے، اور بادشاہ بھی کون سا جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، نعوذ باللہ، تو ظلم کا ایک طرح سے سمبول تھا۔ پھر جس کے گھر انہوں نے پرورش پائی، اس کے درمیان میں کھڑے رہ کر، اسی کے محل میں کھڑے رہ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ رب العالمین کیسا ہے، تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آبا اور اجداد کا بھی رب ہے جو گزر چکے ہیں۔ پھر فرعون پھر گھبرایا اور پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگا، اور آپ دیکھیں کہ دربار بھی کیسا، دربار اسی کو کہتے ہیں نا جہاں پر ملا ہو، درباری ہوں، بڑے بڑے لوگ ہوں، سپہ سالار ہوں، کمانڈرز ہوں، سب اس کے کنگ کے، انہیں سے تو دربار بھرا ہوتا ہے۔ اس دربار میں کھڑے رہ کر موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، آپ ہمت دیکھیے، اور ان کا فہم و فراست آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا، اسی لیے تو جلیل القدر، اولو العزم پیغمبر کہا گیا ہے۔ اب اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آئی فرعون کی، تو کہنے لگا کہ اچھا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے تو مجنون دکھائی دیتے ہیں، یعنی کچھ ان کو سمجھ نہیں ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے رسول کہہ رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ رب تو ایسا ہے جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، یا جو ان کے درمیان ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون، اگر تم کچھ عقل رکھتے ہو تو تمہاری بات خود ہی سمجھ میں آ جاتی کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق اور مغرب، جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کا رب ہے۔ اب یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سب کو مخاطب کریں، بکیلا فرعون مخاطب نہیں ہے، کیونکہ فرعون نے خود اپنے درباریوں کو مخاطب کیا تھا، تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام بھی پھر اب تمام درباریوں کو مخاطب کر کر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کچھ عقل رکھتے تو تم خود سوچ لو۔ قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين قال اولو جئتك بشيء مبين قال فات به ان كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کی وہ فرعونیت جاگ اٹھی، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بات پیش کرنے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ وہ بار بار دھمکیاں دے رہا ہے، بار بار آپ کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام برابر استقامت سے بوکھلائے نہیں، ورنہ فرعون نے اپنا احسان یاد دلا کر اور وہ جرم کی بات کر کے آپ کو پریشان کرنا چاہا۔ اور اسی طرح ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں، آپ سامنے والے سے کچھ منوانا چاہتے ہیں لیکن سامنے والا آپ کی بات نہیں ماننا چاہتے، تو الٹا وہ آپ کے جرم گنوا دیتا ہے، اچھا تم نے فلاں وقت بھی میرا کام نہیں کیا تھا، اور فلاں وقت میں نے تم سے یہ کہا تھا، تم نے مجھے بدلے میں جواب میں یہ کہا تھا، ہوتا ہے نا اس طرح سے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی آپ استقامت دیکھیں کہ کس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں، کس طرح سے جمے ہوئے ہیں اپنی بات پیش کرنے کے لیے، جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو کچھ کہا اس طرح سے مالک، تو تم کو بھی قید خانے میں ڈال دوں گا، اس کی دھمکی آپ دیکھیں۔ اور اس زمانے میں بھی اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جب بھی حق بات پیش کی جاتی ہے تو ہمیشہ کے وقت کے جو فرعون ہوتے ہیں وہ جیل میں ڈالنے کی ہی بات کرتے ہیں، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ کتنے ابھی حال ہی میں کتنے لوگوں کو زبردستی ان کو پھانسی دی گئی جو حق کو پیش کرنے والے تھے، صحیح حق پر تھے جو لوگ، ان کو قید خانوں میں رکھا گیا، ان کو پھانسی دی گئی۔ اور پہلے تو بھی آج سے ایسے لگتا ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے جب اگر کوئی نیک بندوں کو جیل میں ڈالا جاتا تھا تو پوری مسلمان حکومتیں چیخ اٹھتی تھیں کہ کیوں ڈالا جا رہا ہے، لیکن اب حال ہی میں ابھی کسی کو جب ڈالا گیا تو کوئی مسلم کنٹریز کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، اور آج کئی جگہ ایسے ہی ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ تو شروع سے ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی حق بات پیش کی گئی، سامنے والے جو فرعون ہوتے ہیں وہ جیل خانوں کی ہی دھمکی دیتے ہیں۔
تو کہا
فرعون نے کہ من المسجونین اگر آپ باز نہ آئیں کہ تم باز نہ آئے تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اولو جیتو کا بشہ مبین اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح نشانی واضح نشانی کوئی ایسی چیز کوئی معجزہ. قال فاتی بہی ان کنت من الصادقین اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لے اگر تو سچا ہے. تو یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں جو مشرکین ہوتے ہیں ان سب کا حال ایک ہی سا ہے. اس زمانے میں بھی فرعون نے کہا تھا ٹھیک ہے اگر سچا ہے تو نشانی لے, اور یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لوگ یہی تقاضا کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے اگر آپ سچے ہیں تو لے آئیے کوئی نشانی کوئی معجزہ. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. سبحان اللہ, یہاں پر کچھ جگہ تو حیتن کا لفظ آیا ہے سانپ کے لیے اور کسی جگہ جانن کا لفظ آیا ہے. جانن دراصل چھوٹے سانپ کے لیے کہا جاتا ہے اور ثعبان اژدہے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو کہیں پر حیتن کا لفظ آیا, کہیں جانن کا آیا اور کہیں ثعبان کا لفظ آیا. اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے جو اس کی توجیہ پیش کی ہے کہ عربی زبان میں سانپ کے جنس کے لیے حیتن یہ جو نام ہے یہ عام نام ہے مشترک ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا, اور ثعبان کا لفظ اژدہے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی جو جسامت میں بڑا سانپ ہو اس کے لیے ثعبان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانی دی گئی تھی کہ انہوں نے اپنا عصا ڈالا یا لاٹھی ڈالی تو وہ کیا ہو گیا, ایک اژدہا تھی, اژدہا بن گیا تھا, اور اپنا ہاتھ وہ جب جیب سے نکالتے تھے تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا نکلتا تھا. تو بیدا کا جو لفظ آیا اس کے معنی ہوتے ہیں روشن اور چمکدار, کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے بغل سے اپنا ہاتھ نکالا یہ کیک سارا ماحول جگمگا اٹھا اور یوں محسوس ہوا جیسے سورج نکل آیا ہے. یہ اس کے معنی بیان کیے ہیں جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں ان لوگوں نے, ابن کثیر نے, ابن جریر نے اور آلوسی نے, تو وہ اس بات پر متفق ہیں کہ بیدا ان کے معنی دراصل روشن اور چمکدار. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ نکالتے تھے گویا کہ ایسا ہوتا تھا کہ پورا ماحول جگمگا اٹھتا تھا جیسے کہ سورج نکل آیا ہو. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں. تو کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قرآن میں, اور ہر جگہ الگ الگ اللہ تعالیٰ نے واقعات کی تفصیل دی ہے جہاں جہاں جیسے ضرورت پیش آئی. لیکن ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے ان واقعات سے, اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. تو آپ لوگ پلیز کوشش کریے کہ یہ لیسن میں سے آیت نمبر 1 سے 33 تک آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا اس کے آپ کچھ پوائنٹ بنائیے. کم سے کم آپ نے 10 پوائنٹ ضرور آپ بنائیے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے سیکھنے والا بنائے, ہمارے ایمان کو مزید مستحکم کرے اور ہر قسم کی آزمائش سے ہم کو محفوظ رکھے جو اٹھانے کی ہمارے اندر استطاعت نہ ہوں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين